الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. باسم مريض کلام جدید میں دوسری فصل میں تھی، اور جس کا عنوان تھا منشأ دین، کہ دین یا دینداری کی علت کیا ہے. اس میں ہم نے دو نظریے پڑھ لیے تھے، جس میں سے ایک تھا خوف، حوادث طبیعی سے خوف سبب بنا کہ انسان دین کو بنائے یا دین کی طرف جائے. دین کو بنانے کی طرف ہے شاید خوف کا نظریہ. ایک نقطے کا یہاں پہ اضافہ کرتا ہوں، اس نظریے کے اندر ممکن ہے کوئی دین اسلام میں بھی بعض تعبیرات جو استعمال ہوئی ہیں خوف کے بارے میں، ان سے استفادہ کر کے اس خوف کے نظریے کو تقویت پہنچائے اپنے. مثلا جیسے آیت کے اندر آیا ہے کہ من خاف مقام ربی فلہ جنتان مثلا، یا ایک اور جگہ پہ مومنین کی خصوصیات میں سے جو ہے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. مثلا اس قسم کے خوف کی تعبیروں کو دیکھ کر ممکن ہے کوئی غربی مفکر یہ کہے آگر کہ دین اسلام کے اندر بھی شواہد موجود ہیں کہ خوف موجب بنتا ہے دین یا دینداری کا. پنکھے کو بند کر دیں گے. اس کا یہ دین یا دینداری کا سبب بنے گا، لیکن جواب اس کا یہ ہے کہ یہ آیات یا اگر کوئی بعض روایات ہیں وہ بھی ان کے نظریے کی شاہد نہیں بن سکتی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نظریے میں جو خوف ذکر ہو رہا ہے وہ خوف آیات و روایات میں موجود نہیں ہے. مثلا نظریے کے اندر جو خوف ہے وہ حوادث طبیعی کا خوف ہے، زلزلے طوفان کا خوف ہے، اپنی زندگی کی نابودی کا خوف ہے، اور اس قسم کا خوف موجود ہے. لیکن جو ہمارے دین کے اندر جو کہ خوف ممدوح ہے، جس کی طرف ہمیں کیا پکارا گیا ہے، خوف خدا رکھنا ہے جو ہم نے اپنے اندر، وہ خوف خدا اس کی عظمت کا خوف ہے، وہ خوف جو ہے اس کی عدالت خواہی کا خوف ہے. یعنی ہم اپنی زندگی میں اتنے محتاط رہیں کہ خدا کی عدالت سے ڈریں جا کر، اس قسم کا خوف مذرا. یا مومنین کے بارے میں جو ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، لا خوف علیہم، خوف نہیں ہوگا ان کے اوپر. یعنی خوف کون سا نہیں ہوگا ان کے اوپر؟ خوف اس کا یعنی جہنم جانے کا، خوف سزا پانے کا، خوف ان کس قسم کی چیزوں کا جو ان کے اوپر خوف کسی قسم کا نہیں ہوگا. اور لیکن نظریے کے اندر جو خوف مطرح ہے یا ذکر ہوا ہے وہ یہ والا خوف نہیں ہے. بس یہ تعبیرات سبب نہیں بن سکتی کہ نظریہ خوف پیدائش دین کے اندر جو نظریہ ہے وہ تقویت پیدا کرے. یہ مطلب تھا جو پہلے نظریے کے اندر میں سمجھا تھا، خود دے دوں تاکہ مطلب کلیئر ہو. اس کے بعد پھر ہم نے دوسرا نظریہ پڑھا جہل کا، کہ انسان دین کی طرف کیوں آیا. اس کی وجہ یہ بنی کہ جب اس نے مختلف حوادث طبیعی کو دیکھا تو اس کی علل سے واقف نہیں تھا کہ یہ کیوں رونما ہوتے ہیں، ان کی وجہ کیا ہے. اس نے اس سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو آرام کرنے کے لیے، یا اپنی جہالت کی وجہ سے نسبت دے دی کہ ان علل کا جو سبب ہے وہ ایک ایسی طاقت ہے جو ہم سے ماورا ہے اور شعور رکھتی ہے. یہ نظریہ اس کون کا تھا؟ کل مفصل اس کے بارے میں تبیین ہو، خود نظریے کے بارے میں تبیین ہو گیا تھا کہ اس نے تین مرحلوں میں اس کو تقسیم کیا ہے. مرحلہ تخیلی تھا، یعنی تفولت کا مرحلہ تھا، مرحلہ فلسفی و تحصلی تھا، یعنی جس کے اندر انسان علل حوادث کو پہچان لیتا ہے، کشف کر لیتا ہے کہ مثلا زلزلہ آیا ہے اس کی علت کیا ہے، طوفان آتا ہے تو اس کی علت کیا ہے، بجلی چمکتی ہے تو اس کی علت کیا ہے. مثلا جو جہالت میں رہتے ہیں تھے انسان پہلے، جب بجلی گرجتی تھی تو وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے خدا کیا ہیں، ناراض ہو گئے ہیں. کیوں؟ بجلی کی گرج کی علت معلوم نہیں تھی کہ گرجتی کیوں ہے. وہ قہر خدا کو علامت، بجلی کے گرجنے کو قہر کے خدا کی علامت سمجھتے تھے. لیکن جب یہ معاشرہ رشت کر گیا، عقل رشت کر گئی ان کی، تو یہی بجلی چمکنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا اور قہر خدا کی علامت نہیں تھی. انہوں نے علت کو کشف کر لیا تھا. اس کے بعد تیسرا مرحلہ جو انہوں نے ذکر کیا وہ یہ کہ مرحلہ علمی و تجربی میں پہنچ جاتا ہے. جا کر یہاں پر آ کے وہ ارتباط اور کیفیات کو کشف کرنے کے دنبال میں چلا جاتا ہے کہ مثلا اگر کوئی عناصر بے ہوش کنندہ اگر کوئی یہ مایا پی لے بے ہوش ہو جاتا ہے، تو وہ اس تلازم کے کشف میں ہوتا ہے یہ کیسے رونما ہوا، انسان کی باڈی کے اندر اس کے عناصر کیسے ہیں، یہ عناصر ان کا آپس میں کیا تلازم ہے کہ جب یہ پیتا ہے تو فوراً بے ہوش ہو جاتا ہے، انسان کی کون سی چیز کو یہ شل کر دیتا ہے، جا کے اس قسم کی باتوں کے پیچھے چلا جاتا ہے. اور یہ مرحلے بنانے کا اس کا مقصد کیا تھا؟ مرحلے بنانے کا اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ یہ تبیین کرے انسانوں کے لیے کہ دین فقط پہلے مرحلے میں ایجاد ہوتا ہے. کون سا مرحلہ؟ تخیل کے اندر، مرحلہ طفولیت کے اندر. کیوں؟ اس وقت وہ جاہل ہوتا ہے، علل سے واقف نہیں ہوتا، تو جب وہ حوادث کو دیکھتا ہے تو ان کو حل نہیں کر پاتا، وہ نا آگاہ پھر کیا کرتا ہے، ایسی ایک ہستی کو مان لیتا ہے کہ جو اس سے ماورا ہے اور ان تمام اشیاء کا جو وہ سبب بن رہی ہوتی ہے. لیکن جب وہ اس مرحلے سے باہر نکلتا ہے تو اس کو پھر دین کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ تمام چیزوں کی علتوں کا اس کو پتہ چل گیا ہے. بس اس نظریے کا نچوڑ یہ بنتا ہے کہ اگر علم پھیل جائے، علم رشت کر جائے، تمام جامعے کے اندر علم چلا جائے، تو یہ علم دین کے زوال کا سبب ہے. یعنی یہ آگوست کونت کہنا چاہتا ہے کہ جہاں بھی علم ہوگا وہاں دین نہیں ہوگا. یہ نظریہ تھا اس آگوست کونت کا. آج اس کی تحقیق و بررسی کرتے ہیں. اس کے اندر پہلا اشکال تو وہی ہے کہ جو ہم نے پچھلے نظریے کے اوپر بھی کیا تھا، وہ یہ کہ اس نظریے میں بھی منشا دین کے عقلانی ہونے اور فطری ہونے کو نادیدہ لیا گیا ہے، اس سے غفلت برتی گئی ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کی گئی. یعنی اس قسم کی الٹی سیدھی جو یہ علتیں بیان کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ منشا دین کے عقلانی اور فطری ہونے کے یہ قائل نہیں ہیں. اگر یہ منشا دین کے فطری ہونے کے قائل ہو جاتے یا عقلانی ہونے کے قائل ہو جاتے تو ان کو ان چیزوں کی ضرورت محسوس نہ ہوتی. دوسرا رد جو اس کے اوپر ہے وہ یہ کہ جیسا کہ خلاصہ تھا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اس نظریے کے اندر یہ بات پوشیدہ ہے کہ اگر علم رشد کر جائے تو دین زائل ہو جاتا ہے. نقد ہمارا یہ ہے کہ ہم آپ کو ایسے زمانے دکھا سکتے ہیں تاریخ کے اندر کہ جہاں علم اپنے اوج پر تھا لیکن پھر بھی دین موجود تھا. مثلا صاحب کتاب صفحہ 31 کے اوپر چند مثالیں لے کر آتے ہیں. فرماتے ہیں ایک مثال اس کی کیا ہے، دین ابراہیم سے پہلے مصر اور ہند کے اندر فلسفہ رائج تھا.
ये इसका नकद है।
नकद है, यानी वो अब मिसालें दे रहा है कि ऐसा जमाना कि जिसके अंदर इल्म उरूज पर था लेकिन फिर भी दीन वजूद में आया, दीने इब्राहिम से पहले मिस्र और हिंद के अंदर फलसफा आई था, दूसरी मिसाल मसीहियत फलसफा यूनान के बाद पैदा हुई है, यानी दीन मसीह हजरत मसीह जब आए हैं उस वक्त फलसफा यूनान अपने औज पर पहुंचा हुआ था, बाजार गर्म था इल्म का, अगर तारीख फलसफा और इन तारीख यूनान के अंदर चले जाएं तो ये बात शाहिद है, मसीहियत फलसफा यूनान के बाद आई है। इसी तरीके से इस्लाम ये भी फलसफा यूनान अपनी इंतहाई ओज के ऊपर जा चुका था, उसके बाद इस्लाम जो है वो दीन इस्लाम नाजिल हुआ, फलसफा यूनान। और इसी तरीके से ऐसे मुफक्किर भी इसकी तादाद बहुत ज्यादा है कि जो बहुत बड़े मुफक्किर मारूफ हुए हैं अपने दौर में, बहुत बड़े आलिम दीन अपने दौर में मारूफ रहे हैं लेकिन दीन के पैरोकार थे। अगर आप अबू स्कंद कहते हैं कि अगर इल्म रवाज पा जाए, इल्म रुष्ट कर जाए तो दीन जाइल हो जाता है, तो इन ये तारीखी शवाहिदों का आप क्या करोगे?
क्या अभी आपने क्या कहा उस बात, अगर आप
यही अगर आप ये कहते हो कि इल्म के रवाज से और इल्म के रुश्द से दीन जाइल हो जाता है, तो फिर ये जो हमने मिसालें जिक्र की और तारीख मुसल्लम में जिक्र हुई हैं, तो फिर ये आपके नजरिए का रद्द है, क्या करेंगे यहां पर? और यहां साहिब किताब एक गरबी मुफक्किर से एक शाहिद लेकर आते, वो कहते हैं ये जो तुमने तीन मरहले जिक्र किए हैं, ये तीन मरहले एक दूसरे के तूल में नहीं है। यानी क्या मुराद? यानी अगुस्कॉन तो ये कह रहा था कि इंसान के फिक्र पर पहले मरहला तो फूलत का है यानी तखयल का, फिर उसके बाद दूसरा मरहला बाद में आएगा कि जो फलसफी होगा, फिर उसके बाद तीसरा मरहला आएगा कि जो इल्मी होगा, वो तूली में ले रहा था। यानी पहला आएगा फिर दूसरा, जैसे मसलन आप कह लें हफ्ता इतवार सोमवार ये एक दूसरे के तूल में है, जब तक हफ्ता नहीं गुजरेगा इतवार नहीं आएगा, इसी तरीके से वो कहते हैं ये तीन मरहले हैं, पहला मरहला दूसरा मरहला तीसरा मरहला। जैसे बच्चा है तो फूलियत पहले आती है, जवानी बाद में आती है और बुढ़ापा उसके बाद आता है, ऐसा नहीं है कि एक बच्चा पैदा हो लेकिन वो तफूलत में ना हो बल्कि वो कहां मर्द होने की तरफ या मसलन उसमें दूसरे में चला जवानी में चला जाए, ऐसा नहीं है बल्कि तूल के अंदर हैं ये। वो गर्बी मुफक्के जिसके शाहिद लेकर आते हैं वो कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि ये मराहिल जो है वो तूल के अंदर पाए जाते हो, बल्कि हम अर्ज भी मौजूद हैं, यानी एक ही जमाना है, एक ही जामिया है, एक ही तमद्दुन है, उसके अंदर ये तीनों मरहले पाए जाते हैं। मसलन यही आप ले लें इस माहौल के अंदर जिस माहौल में हम रह रहे हैं, यहां ये तीनों मरहले पाए जाते हैं। एक मरहला इब्तदाई लोगों का है कि जब वो कहीं से गैब से आवाज सुनते हैं, मसलन वो बाहर से किसी ने आवाज दी है, उसको पता नहीं है किसने आवाज दी, वो कहते हैं आतिफ गैबी की आवाज आई है, मसलन वो किसी इमाम या मसलन क्या आप कह लें खुदा की तरफ जो है वो निस्बत देना शुरू कर देते। लेकिन इसी मरहले के अंदर ऐसे क्या है वो मुफक्किर मौजूद है, ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो जानते हैं कि ये इसकी इल्लत क्या है, مثلا جیسے یہاں اس غربی سے یہ لے کر آتا ہے، مثلا یوں عبارت ہے اس کی، مثلا اگر مردم ابتدائی در تبیین صوت کہ علت آن دیدے نمی شود، یعنی کہتا ہے کہ اگر ایک عام انسان کہ جو ایک آواز کی تبیین میں کہ جس کو وہ جس کی علت کو وہ نہیں جانتا تھا، کیا ہے بے پروردگاری توسل می جستند، جب وہ صوت کی تبیین کرنا چاہتے تھے خدا کی طرف متوسل ہوتے تھے، ضمناً سقوط اجسام را نیز بے ثقل تعلیل می کردند، اسی وقت ایسے افراد موجود تھے جو کیا کرتے تھے، جب جسم گرتا تھا نیوٹن نے کیا کیا تھا، سیب گرتا دیکھا تو اس نے جاذبہ کا نظریہ جو ہے وہ بیان کیا تھا، تو یہ جب اگر یہ عام انسان کو دے تو وہ یہ تحلیل نہیں کر سکتا تھا اسی زمانے میں، لیکن نیوٹن نے جب سیب گرتا دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ زمین کے اندر کیا قوائے جاذبہ موجود ہے جس کی وجہ سے یہ نیچے گر رہا ہے، اور اسی طریقے سے اگر کہتے ہیں کہ در دوران ما بعد طبیع ارسطو و البرتوس کبیر ہم اہل مشاہدہ و تجربے بودن و ہم اہل مبادت طبیعہ، کہتے ہیں کہ آپ اگر یونان کے زمانے کو دیکھو کہ جو کہ مبادت طبیعہ کا زمانہ تھا، یعنی فلسفہ مبادت طبیعہ کا زمانہ ہے، فلسفہ کیا کرتا ہے کہ اس عالم مادہ سے اوپر بھی عوالم موجود ہیں کہ جو کہ مجرد ہیں جن کو مبادت طبیعہ کہا جاتا ہے، یعنی طبیعت سے مافوق، ٹھیک ہے، ما بعد الطبیعہ کے زمانے میں ارسطو اہل مشاہدہ بھی تھا یعنی اہل تجربہ بھی تھا، تجربے پر بھی ایمان رکھتا تھا، تجربے کے ذریعے بھی چیزوں کو کشف کرتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا تھا، اہل ما بعد الطبیعہ بھی تھا، یعنی ما وراء ما فوق بشر کا بھی قائل تھا کہ ایسے عوالم ایسے ہستیاں بعض ہیں کہ جو ما فوق البشر ہیں، تو ایک ہی انسان اہل مشاہدہ بھی ہے اور اہل مابعد الطبیعہ کا بھی قائل ہے، لہذا آپ کے جو یہ مراحل بیان کرنے کا انداز طولی تھا، یہ آپ کا انداز اور یہ طولی بیان کرنا بھی درست نہیں ہے، بات واضح ہوئی ہے. آخری اشکال جو اس نظریے کے اوپر ہے وہ یہ کہ ہم اگر اندیشہ اسلامی عقائد اسلامی کا مد نظر رکھیں تو ان تین مرحلوں کو آپس میں سازگار بنا سکتے ہیں. کیسے ہم قائل ہو جاتے ہیں کہ خداوند، یعنی کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں ہر چیز کی علت، وہ اس نے کیا کہا تھا مرحلہ تخیل میں، انسان ہر چیز کی علت ما فوق البشر کو مانتا ہے، لیکن جب مرحلہ فلسفی میں آتا ہے تو کیا کرتا ہے، علل کو کشف کر کے اس کی طرف نسبت دیتا ہے. زلزلہ پہلے آتا تھا، تخیل کے مرحلے میں خدا کی طرف یا ما فوق البشر کی طرف نسبت دیتے تھے، لیکن مرحلہ فلسفی کے اندر آ کے اس کی علت کی طرف نسبت دیتے تھے، اور اسی طریقے سے علم تجربے کے ساتھ وہ جو علل دوسری کشف کرنی ہے اور ان کا ارتباط آپس میں جو کشف کرنا ہے وہ چیزیں ہوتی تھی. ہم اپنے اسلام کے مطابق اگر دیکھیں تو یہ انتہائی سازگار ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم قائل ہیں کہ ہر حادثے طبیعی کی علت حقیقی کون ہے، خدا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسری علل موجود نہیں ہے، نہ بلکہ مثلا اگر طوفان آتا ہے اس کی علت حقیقی خدا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کی علت فقط اور فقط خدا ہی ہے، نہ علت طبیعی بھی موجود ہے، طوفان آنے کی اسی دنیا کے اندر علت موجود ہے، لیکن وہ علت کیا بن کہلائے گی، علت معدہ کہلائے گی، علت متوسطہ کہلائے گی یا علت قریبہ کہلائے گی. مثلا میں اگر اس وقت بول رہا ہوں، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ میرے اس بولنے کے پیچھے علت حقیقی کون ہے، خدا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں نقش نہیں رکھتا اپنے اس بولنے میں، بلکہ میں بھی علت ہوں، لیکن میں علت قریب ہوں اس کی، اور خدا کیا ہے، اس کی علت بعید ہے. इसी वजह से हम अपने कलाम और फलसफे के अंदर खुदा को इल्लतुल इलल मानते हैं, यानी इल्लते हैं लेकिन खुदा उन सब की भी इल्लत है। बस ये जो मराहिल आपने बयान किए हैं, इन मराहिल से आप एक मरहले से दूसरे मरहले की नफी नहीं कर सकते, ये एक साथ चल सकते हैं, काबिले तबयीन है और आपका नजरिया भी साबित नहीं होता। ये था दूसरा नजरिया के जो बयान हुआ और उसको नकद कर दिया। अब आते हैं तीसरे नजरिए की तरफ के जो दीन की पैदाइश के अंदर मतरा है, जिक्र किया गया है और वो है जो इन्होंने उन्वान दिया है उकदाहाये रवानी, यानी रवानी मुश्किल की वजह से दीन वजूद में आया है।
ये
तीसरा नजरिया है,
दूसरी फसल का तीसरा नजरिया,
तीसरा नजरिया, हाँ, मंशा ए दीन के अंदर तीसरा नजरिया। ये नजरिया किसका है? ये जेगमंड और फ्रॉइड का ही है। जेगमंड फ्रॉइड के जो पहले नजरिए के अंदर भी मौजूद था, खौफ का नजरिया देने में भी ये शामिल था। इसके मंशा ए दीन के बारे में तीन नजरिए मौजूद हैं, जिनमें से एक नजरिया खौफ का था और दूसरा नजरिया ये है और तीसरा नजरिया इंशाल्लाह बाद में शायद आएगा। फ्रॉइड इस नजरिए के अंदर उकदा ये रवानी में आकर बयान कर, ये बयान मुहतवा इस नजरिए का ये है कि इंसान की रवानी मुश्किल की वजह से दीन वजूद में आता है। कैसे उसकी अभी तबीयन करेंगे बाद में। फ्रॉइड के इस नजरिए के अंदर एक इस्तेलाह मौजूद है कि जो तबीयन के काबिल है और फिर नजरिया बयान करते हैं, ये एक इस्तेलाह इस्तेमाल करता है ना खुद आगा। फ्रॉइड इंसान के इदराक को तीन हिस्सों में तकसीम करता है। एक मर्तबा हम एक चीज को दर्क करते हैं और उसको जानते भी हैं। मतलब अभी आप ने कुछ मतालिब दर्क किए हुए हैं और इसी वक्त हुजूर जहन भी है आपका, आप जानते हैं उन मतालिब को, उन इदराकात को। इस होजे को वो ये नाम देता है कि ये जमीरे खुद आगा है। और तीसरा दूसरा जो इदराक का एक अलग से टॉपिक होजा बनाता है, तकसीम बनाता है, वो ये कि आप बाद औकात इदराकात जहन में मौजूद होते हैं आपके, लेकिन क्या है, आप वो उनकी तरफ तवज्जो नहीं होती। हाँ, अगर आप से सवाल कर लिया जाए तो आपकी तवज्जो फौरन उन मतालिब की तरफ चली जाती है। تیسرے قسم کے آپ کے ایسے ادراکات ہوتے ہیں کہ آپ نے کسی مرحلے میں ان اشیاء کو درک کیا ہو، ان مطالب کو درک کیا ہو، لیکن کبھی بھی آپ کی ذہن میں وہ موجود نہ ہو، نہ تو اس وقت آپ کے ذہن میں موجود ہے، نہ ہی سوال کرنے کی صورت میں آپ کے ذہن میں آتے ہیں.
اس کو کہتے ہیں ضمیر نقض.
ہاں، ایسے ادراکات کے جو اصلاً جن سے توجہ ہٹ چکی ہو، کہ جو کبھی آپ کے ذہن میں نہ آ سکتے ہوں دوبارہ، اس کو کہتے ہیں کہ یہ مطالب ہیں آپ کے اندر لیکن وہ ضمیر ناخود آگاہ کے اندر ہیں، یعنی ہیں تمہارے ضمیر کے اندر ہی ہیں لیکن تم آگاہ نہیں ہو اس سے. ضمیر خود آگاہ، اسی کے اندر مسئلہ آپ دونوں وہ شکے بنا سکتے ہیں کہ ایک تو مطالب آپ کے حضور ذہن موجود ہیں، بعض سوال کے ذریعے حضور میں آ جاتے ہیں، اور تیسرا ادراک جو ہے وہ ایسا ہے کہ جو کبھی بھی آپ جتنا بھی فکر کریں آپ کے ذہن میں نہیں آتا لیکن آپ نے درک کیا ہوا تھا. مثلا آپ نے بچپن میں یا مثلا اپنی اوائل زندگی کے اندر ایک چیز کو درک کیا تھا لیکن اصلا فراموش ہو گیا ہے، آپ چاہے جتنا بھی زور لگائیں وہ ذہن میں نہیں آتا. لیکن یہ فرویڈ کہتا ہے وہ مطلب ہے آپ کے اندر ہی لیکن وہ آپ کے ضمیر نہ خود آگاہ کے اندر ہے. ایک مطلب یہاں پر اپنے نظریے میں یہ بیان کرتا ہے، اور دوسرا جو اس کے نظریے کے اندر مطلب موجود ہے جو اس نے مبنا بنایا ہوا ہے اپنے نظریے کے اندر، وہ یہ ہے کہ بچے تمایل جنسی رکھتے ہیں. اب اس نے عجیب عجیب تعبیریں استعمال کی ہیں، میں وہ استعمال نہیں کرتا، فقط اتنا ہی کہ اس کے نزدیک بچہ چاہے دودھ پیتا ہو یا اپنے لڑکپن سے نکل آیا ہو، ہر حال کے اندر بچہ تمایل جنسی رکھتا ہے.
نا
اسی نظریے کے مبانی ہیں، یہ جب مکمل ہو جائیں گے پھر اصل نظریہ بیان ہوگا، وہ جلدی سمجھ میں آ جائے گا. اسی نظریہ جو ہم نے تبیین کرنا ہے، اس کا ایک رکن ضمیر نہ خود آگاہ ہے، اور دوسرا رکن اس نظریے کا کیا ہے، وہ ہے کہ بچے تمایل جنسی رکھتے ہیں. مثلا اس کی پہلا مرحلہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ دودھ پیتا بچہ لذت جنسی رکھتا ہے، لیکن کہاں سے لیتا ہے لذت، ماں کے سینے سے، کیونکہ دودھ پیتا ہے تو لذت جنسی حاصل ہوتی ہے. اسی طریقے سے یہ آگے چلتا رہتا ہے اور اس کے موارد ذکر کرتا ہے. ہاں بس یہ نظریہ نہیں ہے یار، عرض کیا کہ یہ اس نظریے کا رکن ہے. مثلا آپ جب نظریہ دینا چاہتے ہیں تو آپ کے نظریے کے چند مبانی ہوتے ہیں، اس کے اندر بعض رکن ہوتے ہیں اس کے، تو یہ وہ ارکان ہے کہ اگر یہ ارکان سمجھ میں آ جائیں خود نظریہ خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے. نظریہ ابھی آپ بیان ہوئے، وہ نظریے کا نام کیا ہے، عقدائی روانی. یہ اب یہاں سے کیا بات شروع کرتا ہے، اب اصل نظریے کی طرف آتے ہیں. یہ آ کر یہ کہتا ہے کہ دین جو ہے وہ کیا ہے، روانی عقدے کی وجہ. عقدہ تو سمجھ میں آتا ہے نا، مثلا جو آپ کے اندر، مثلا مثال دیتا ہوں، اگر آپ کے اندر ایک آرزو موجود تھی اور کسی وجہ سے وہ سرکوب ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ آرزو عقدے میں بدل جاتی ہے.
جو حل نہ
کی نہ، ہاں، یعنی آپ کی ذات کے اندر ایک چڑچڑا پن مثلا جو بن جاتا ہے، یا کوئی بھی روانی مشکل پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں یہ عقدے ہی ہو گیا ہے. کہتے ہیں اردو میں بھی شاید استعمال ہوتا ہے، نہیں معلوم، عقدہ پیدا ہو جانا اس کے اندر. عقدہ روانی کے اعتبار سے وہ لے کر آ، وہ کیسے تبیین کرتا ہے اپنے نظریے کو، کہتا ہے ایسے کہ اس نظریے کو تبیین کرنے کے لیے ایک افسانے سے تمسک کرتا ہے. اس افسانے کا نام کیا ہے؟ افسانہ ادیب و الترا. اس کا انگلش تلفظ جو ہے وہ میں نے یہاں دیکھا تھا وہ اور یعنی آخر میں ایس آتا ہے لیکن انگلش والوں نے اس کو ایس نہیں لکھا. ہاں الٹرا الٹرا ہاں الٹرا لکھتے ہیں یہ اس کو. ہاں یہ لکھا ہوا ہے انگلش اس کی ایسے ہے
O-E-D-I-P-U-S.
اب آخر میں ایس آیا نہیں معلوم کہ فارسی ترجمے میں یہ ایس کیوں ختم ہوا ہے. اودیپ یہاں پہ اودیپ انہوں نے لکھ دیا ہے لیکن آخر میں ایس ہے. اگر ہم پڑھے میرے خیال میں تلفظ تو اودیپس پڑھیں گے اس کو. اب نہیں معلوم آپ یہ فارسی ترجمے میں ایس کس اعتبار سے ہے. افسانہ اودیپس یا اودیپ و الٹرا اس سے وہ استفادہ کرتا ہے. یہ افسانہ کیا ہے؟ اس افسانے کے اندر کچھ یوں مطلب ذکر ہوتا ہے کہ الٹرا کو بھی چھوڑ دیں ابھی اس کے ساتھ ہمارا سروکار نہیں ہے, ابھی ہم افسانے اودیپ یا اودیپس کے ساتھ سروکار رکھتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تپس موجود تھا, اس کا بیٹا پیدا ہوا کہ جس کا نام اس نے اودیپ رکھا یا اودیپس رکھا. اس زمانے کے جو نجومی تھے کہ جو درباروں میں موجود ہوتے تھے اور بادشاہ ان سے مدد لیتا تھا آئندہ پوچھنے کے لیے, انہوں نے یہ پیشن گوئی کی ہوئی تھی کہ تمہارا یہ جو بیٹا ہے یہ بڑا ہو کر تمہیں قتل کر کے تمہاری بیوی سے شادی کرے گا, یعنی اپنی ماں سے شادی کرے گا. تو اس نے کہ بادشاہ نے کیا کیا, اس بچے کو اپنے سے دور کر دیا, پہاڑوں میں چھوڑ دیا اس کو تاکہ یہ حادثہ جو ہے وہ کبھی اتفاق نہ ہو. لیکن کہتے ہیں کہ تقدیر میں تھا ایسے کہ یہ پھر بھی اس کے قریب آیا کسی طریقے سے آ کر اس کے اندر یہ اس نے یہی کام کیا کہ جو اس کے نجومیوں نے پیشن گوئی کی ہوئی تھی. کیسے؟ اس افسانے میں یوں تحلیل کرتا ہے یہ کہ چونکہ بچہ جو ہے وہ ابتدا ہی سے تمایل جنسی رکھتا ہے, آہستہ آہستہ جب بڑھتا ہے تو اس کی یہ لذت جنسی کی جو حس ہے یہ بڑھتی جاتی ہے. تو اب چونکہ بچے کو زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ ماں سے. بیٹے کو خصوصاً جو ہے ماں سے محبت ہوتی ہے. تو آہستہ آہستہ یہ لذت جنسی جو ہے یہ اس کی جب بڑھتی ہے تو ماں کو زیادہ چاہنے لگتا ہے, تو باپ کو اپنا رقیب سمجھتا ہے اس لذت جنسی کے اندر. اب چونکہ باپ جو ہے وہ مسلط ہوتا ہے ان کے اوپر, بچوں کے اوپر, خاندان میں چونکہ رئیس وہی ہوتا ہے, تو وہ بیٹا جو ہے وہ اپنی اس لذت جنسی کو سرکوب کرتا ہے بلاخر, اس کو ارضا تک نہیں پہنچا سکتا. تو اس افسانے کے اندر یہ ہے کہ اس کا یہ اگرچہ وہ لذت جنسی کو اپنے جو ہے وہ کیا نام ہے سرکوب کرتا رہا, اور یہ سرکوبی لذت جنسی سبب بنی کہ اس کو اپنے باپ سے نفرت ہونے لگی. اور باپ سے جب نفرت ہوئی تو بالآخر اس نے کیا کیا, اپنے باپ کو قتل کر دیا. یہ ایک افسانہ ہے اور اس افسانے کا سہارا لے کر یہ فروئیڈ دین کی پیدائش کی تحلیل کرتا ہے. یہ کہتا ہے آ کر دیکھیں جس طریقے سے آپ نے دیکھا और फ्रॉइड ये कहता है कि हर इंसान इस लज्जत जिंसी के अंदर मुब्तला है और हर इंसान अपनी इस लज्जत जिंसी को सरकूब करता है, और जब ये इस लज्जत जिंसी को सरकूब करता है तो ये जो लज्जात हैं सरकूब शुदा, ये ज़मीरे ना खुद आगाह में चली जाती हैं, और जब ये ज़मीरे ना खुद आगाह में चली जाती हैं तो एक मुनासिब मौका देखकर फिर यही तमायुलात दोबारा जिंदा होते हैं। जब ये दोबारा जिंदा होते हैं तो मुख्तलिफ रंग में निकलते हैं। कभी इंसान जो है अपनी उस सरकूब शुदा लज्जतों को हुनर के अंदर लेकर आता है, कभी शायरी की सूरत में लेकर आता है, कभी किसी और सूरत में आता है। उसकी एक सूरत जो सरकूब शुदा लज्जतों को जिंदा करता है दोबारा, वो दीन की सूरत में भी आती है। मसलन कैसे, वो फ्रॉइड कहता है आकर कि इस बच्चे के अंदर चूंकि लज्जत जिंसी मौजूद थी मादर की निस्बत और बाप को अपना रकीब समझता था, लिहाजा उसके अंदर नफरत पैदा हो गई। बस बाप की निस्बत उसके अंदर नफरत भी है, लेकिन दूसरी तरफ से देखता है कि ये उसका बाप है, उसका सरपरस्त है, उसके पालने के अंदर उसके रुश्त के अंदर बाप का बहुत बड़ा नक्श है, बहुत बड़ा किरदार है। अगर इस जहत को देखे तो उसके अंदर इज्जत और मोहब्बत का जज्बा भी है बाप की निस्बत। तो अब ये इंसान तआरुज़े दरूनी का शिकार हो गया कि अपने अंदर एक ही चीज की निस्बत मोहब्बत भी रखता है और नफरत भी रखता है। तो कहते हैं कि जब ये नफरत और मोहब्बत उसके ज़मीर ना खुद आगाह में चली जाती, क्योंकि वो सरकूब करता रहा उन चीजों को और सरकूब इतना किया कि वो ज़मीर ना खुद आगाह में चले गए, तो एक मुनासिब मौका जब मिला उसको कभी मुआशरे के अंदर, तो ये जब जिंदा होती है दोबारा तो ये क्या करता है, खुदा की तरफ निस्बत दे देता है कि खुदा हमारा क्या एक ऐसी हस्ती माफोक बशर मौजूद है कि जो कहार भी है और रहमान भी है। हम क्या खुदा के बारे में गायल है, खुदा रहीम भी है, खुदा कहार भी है। कहारियत को देखो तो हमें अच्छा नहीं लगता, रहमानियत को देखें तो अच्छा लगता है। तो कहते हैं दीन असल में वो उसकी रवानी मुश्किल थी, उस रवानी मुश्किल को एहया करने के लिए या उससे छुटकारा पाने के लिए या जो भी आता भी इस्तेमाल कर ले, ये दीन की तरफ आया है या दीन को इसने बनाया है। वाइला दीन की असल हकीकत नहीं है। अगर इंसान रवानी मुश्किल ना रखते होते तो कभी भी वो दीन की तरफ तमायुल पैदा ना करते। ये शाहिद के तौर पे मसल लेकर आता है क्योंकि ये डॉक्टर था रवानशनासी का, तो इसके पास लोग आते थे अपनी वो रवानी मुश्किलों को हल करवाने के लिए। तो ये कहता है मेरे पास जितने भी मरीज आए हैं मेरे, तो मैंने देखा है कि ये जितने भी मजहबी थे वो रवानी मुश्किल रखते थे, या जो भी रवानी मुश्किल पैदा करता था वो किसी ना किसी तरीके से मजहबी सूरत के अंदर जो है वो उन चीजों को लेकर आता था उसमें आकर। और फिर क्या है, आकर शबाहतें भी मसलन बाज़ुकात जिक्र करता है इसमें। मसलन मसलन यहां पे है सफा नंबर 36 पे आकर मुसन्निफ कहते हैं कि अज दलाइले फ्रॉइड बराए रीशा याद ये दीन दर रवाने रंज रवि शबात हाई अस के बेगुमान वी म्याने दीनदारान व रवाने रंज रंजवारान बेचश्मी खुरत। वो कहते हैं कि دیندار اور روانی مشکل رکھنے والوں کے درمیان شباہتیں موجود ہیں، میں نے دیکھی ہیں. دیندار بھی میرے پاس آتے ہیں الیاس کرنے کے لیے، جو روانی مشکل رکھتے ہیں وہ بھی میرے پاس آتے ہیں. میں نے دونوں کی جب تحقیق کی ہے اپنے ان کے روانی کے اعتبار سے، میں نے دیکھا کچھ شباہتیں ان کے اندر موجود ہیں. جیسے مثلا ہر دو دستے در پہ آن ان کے اعمال خود را بے صورت آئینی و در قالب یک الگو انجام دہند. جو روانی اعتبار سے مشکل رکھتے ہیں، روانی اعتبار سے رنجیدہ ہیں یہ بھی، اور جو دیندار ہیں، ہر دو اس بات پر متفق ہیں اپنے اعمال کو آئینی قانونی و دستہ بندی شدہ جو ہے اس اعتبار سے اپنے اعمال کو انجام دیں. اور ہر دو گروہ احساس گناہ بھی کرتے ہیں، یعنی جو روانی مشکل رکھتا ہے، جو پریشان ہے روانی اعتبار سے، وہ بھی احساس گناہ کر رہا ہے، لیکن جو دیندار ہے وہ بھی احساس گناہ کرتا ہے، ایک فعل کو انجام دیتا ہے اور احساس گناہ کرتا ہے. اس طریقے سے تو کہتے ہیں اس قسم کی میں نے بعض شباہتیں اکٹھی کی ہیں، معلوم ہوا، بس یہ اس نے شاہد کے طور پر لے کر آ گیا کہ میں نے جو نظریہ دیا ہے کہ یہ جو دین ہے یہ عقدۂ روانی کا نتیجہ ہے، سرکوب شدہ جو تمایلات ہیں اس کا نتیجہ ہے، اس کی دلیل ایک یہی شباہتیں موجود ہیں کہ جو کہ روانی مشکل رکھنے والے ہیں اور دیندار ہیں ان کے اندر پائی جاتی ہے. اس کے بعد فرویڈ کے پاس جو مہم ترین دلیل ہے اپنے اس نظریے کے اوپر، خود مسیحیت کا دین ہے. مسیحیت کا دین کیا ہے؟ خدا کو کیا سمجھتے ہیں؟ پدر. اور عیسیٰ کو پسر. اور ان کے درمیان ایک کیا ہے، رسم بھی موجود ہے قربانی کرنے کی. اور یہ مسیحیت، مسیحی قائل ہیں کہ حضرت مسیح جو قربان ہوئے ہیں وہ کس کی وجہ سے ہے؟ وہ گناہ اولی جو سرزد ہوا تھا انسان سے، اس کا کفارہ ہے. یہ کہتا ہے نا، حضرت مسیح جو صلیب پر گئے ہیں مسیحیوں کے نزدیک، کس کی وجہ سے گئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہماری وجہ سے گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پدر سے، کہ جو آدم تھا، گناہ اولی اس سے سرزد ہوا تھا اور اس میں ہم مبتلا تھے، تو حضرت عیسیٰ نے قربانی دے کر کفارہ ادا کر دیا، اب ہم آزاد ہیں. تو گناہ اولی کا تصور بھی موجود ہے. تو فرویڈ کیا کرتا ہے؟ اسی بات سے استفادہ کرتا ہے. استفادہ کر کے یہ کہتا ہے، آپ دیکھ لیں کہ ان کے اندر وہ موجود ہے، تمایل سرکوب شدے، اور یہ احساس گناہ ان کے اندر موجود ہے، اس اعتبار سے یہ کیا کرتے ہیں؟ دین کی طرف جاتے ہیں.
فرویڈ خود کون ہے؟
فرویڈ یہودی ہے خود،
ہے
لیکن بعد میں پھر وہ نظریے روشن تھے کہ جب بنتے ہیں دین کے میں تو نظریے تبدیل ہوتے رہتے ہیں ان کے. اب یہ نظریہ تھا اصل ان کا، فرویڈ کا. ٹائم ختم ہو گیا، اب نقد جو ہے پھر اس کو بعد میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ. کوشش کرتے ہیں کہ اگر میرا ارادہ تھا کل اس کو ختم کرنے کا، اللہ کرے کل یہ فصل ہماری ختم ہو جائے، اللہ تھوڑی بہت رہ جائے گی، انشاءاللہ اگلی فصل کے ساتھ اس کو ملا دیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم.